لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لقايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه مبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المؤمنين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي عليهما الصلاة والسلام: هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. صلاة الله حضرت سید اولیاء مقام جناب زینب بنت علی علیہ
السلام
کے کلام کا ایک حصہ جو اس سے قبل بھی برگزار ہونے والی ایک مجلس میں عرض کیا تھا، جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شہدائے کربلا کو پہچنوایا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اور وہ بھی قرآن کی آیت کے ذریعے سے پہچنوایا ہے. پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ گفتگو بی بی کی اس وقت ہوئی جب جناب زینب سلام اللہ علیہ ابن زیاد کے دربار میں ہیں، اور ابن زیاد کچھ ایسے سوالات کر رہا ہے اور کس طریقے سے بی بی کے دل کو دکھانا چاہ رہا ہے، اور گفتگو کے درمیان میں آگے بڑھتے ہوئے ابن زیاد یہ پوچھتا ہے کہ کیفا رائے سن اللہ بے عقیق واہل بیتک، اے علی کی بیٹی تم نے کیا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما رائے تو اللہ جمیلہ، ہم نے اللہ سے جمال اور حسن کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا. پورے کربلا کو بی بی نے اس طرح بیان کیا، کربلا میں ہم نے حسن و جمال کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا. اور اس کے بعد بی بی یہ فرماتی ہیں کہ ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، وہ گروہ تھا کہ جس کے اوپر اللہ نے قتل ہونا اور شہید ہونا لکھ دیا تھا، تو وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک آ گئے تھے. یہ قرآن کی اس آیت سے بی بی نے پہچنوایا ہے کربلا والوں کو، کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں ہوتے اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے قتل ہونا اور شہید ہونا لکھ دیا ہے، تو وہ اپنے قدموں سے چل کے خود اپنے مقتل تک آ جاتے ہیں. یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو. اللہ کے دین کے لیے صرف اتنے ہی لوگ کافی ہیں کہ جو اس کے لیے اپنے گھر سے نکل کر اپنے مقتل کا راستہ طے کرنے والے ہوں، چاہے ان کی تعداد 72 ہی کیوں نہ ہو. اگر ان کی تعداد 72 ہی ہو جائے تو اللہ کے دین کے لیے وہی 72 کافی ہوا کرتے ہیں، اگرچہ گھر میں بیٹھنے والوں کی تعداد لاکھوں کیوں نہ ہو. ان لاکھوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں یا اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ جہاں پر بیٹھے ہیں. اگر بیٹھے ہوئے لوگ تو بیٹھنے والوں سے اللہ کا کچھ لینا دینا نہیں، وہ بیٹھے رہیں، وہ عبادتیں کرتے رہیں، وہ نمازیں پڑھیں، وہ جو کچھ کرنا ہو کریں، ان کو ثواب چاہیے، اللہ ثواب بھی دے دے گا. لیکن اللہ کے دین کو کام آنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے راستے کو خود طے کرتے ہوئے اپنے مقتل تک آ جاتے ہیں. اس آیت کے ذریعے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا والوں کو پہچنوایا کہ کربلا والے یہ تھے، کربلا والے وہ تھے کہ جو خود آئے ہیں کربلا تک. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم انہیں گھیر کے لے آئے کربلا تک، لیکن تمہارے گھیرنے کی وجہ سے وہ نہیں آئے، بلکہ وہ خود آئے ہیں اپنے مقتل تک. ظاہری طور پر ایسے ہی ہے، ظاہری طور پر ایسا ہی دکھ رہا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا ہے اور مجبور ہو کے آئے ہیں، لیکن باطنی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ خود آمادہ ہو کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آئے. لہذا دو گروہ ہیں عزیزو، اس دو گروہ کی طرف توجہ کریں. مجلس زیادہ مفصل، وقت بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، اور ایسے بھی ابھی ایک مجلس اس کے بعد بھی ہے، دو پروگرام پہلے بھی ہو چکا ہے، تو میرے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے بہت زیادہ مفصل گفتگو کرنا. لیکن ایک مطلب کی طرف جو ہے اچھے طریقے سے توجہ کریں. قرآن میں دو گروہ کا ذکر ہوا ہے، ایک گروہ وہی جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ، بیٹھنے والے لوگ، یعنی جو کچھ بھی ہوتا رہے ان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، دین پامال ہوتا رہے، ہم سے کیا لینا دینا. یزید جیسا حاکم آ کر بیٹھ کر بیٹھ جائے، ہم سے کیا لینا دینا. یزیدیت کے سائے چاروں طرف مڈلا رہے ہوں، ہم سے کیا لینا دینا. ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں. جیسے حسین ابن علی کے زمانے میں بہت سارے لوگ آ کر مکے میں بیٹھے تھے، مکے میں طواف کر رہے تھے، مکے میں حج کر رہے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے، لیکن تھے وہ بیٹھے ہوئے لوگ. لیکن جب ایسا وقت پیش آتا ہے تو ایک گروہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی آواز یہ ہوتی ہے، جن کی صدا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا دین بچانا ہے، اپنی دینداری کرنا ہے، ہم سے دوسروں سے کیا لینا دینا، دوسرے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس سے ہم سے کیا لینا دینا، یزید کوئی بن رہا ہے تو ہم کیا کریں. تو جو بھائی آپ نے رسول اللہ کی مسند پہ کوئی آ کر بیٹھ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے. جب اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم سے کیا لینا دینا ہے، اور یہی اس وقت 60 ہجری میں اس لوگ یہی کہہ رہے تھے، تو حسین ابن علی انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا لینا دینا ہے، بلکہ حسین ابن علی نے کہا کہ ہم وہ راستہ طے کرنے جا رہے ہیں جو قرآن نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں. وہ کچھ لوگ، اس گروہ کو قرآن نے کہا ہے قائدون، یہ قرآن کا لفظ قائدون، بیٹھے ہوئے لوگ. قائد، قائد کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے، ایک قائد کہتے ہیں حمزہ سے قائد، قائد اس کے معنی ہے رہبر، سنا ہے نا یہ قائد. اور ایک قائد ہے عین سے قائد، اس کے معنی ہے بیٹھا ہوا انسان، یعنی بالکل دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. وہ جو حمزہ سے، اب اردو جو ہے تھوڑا کم جانی جاتی ہے، کم پڑھی جاتی ہے، لہذا وہ جو حمزہ سے لکھا جاتا ہے قائد، اد اس کے معنی کھڑا ہوا انسان، رہبری کرنے والا انسان، لیڈ کرنے والا انسان. وہ جو عین سے ہے قاعد, اس کے معنی بیٹھا ہوا انسان, کچھ نہ کرنے والا انسان. جیسے آپ کہتے ہیں بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, اقعد کے معنی کیا ہے؟ اقوم واقعد یعنی اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سے اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں, واقعد اور بیٹھتا ہوں. وہاں بھی وہی قائد قعود کے معنی, قعود یعنی بیٹھنے والے لوگ, اہل قعود. یہ بہت ہی اہم جملہ آپ روزانہ نماز میں کہتے ہیں, بہت ہی توحیدی جملہ ہے. اگر پوری نماز میں صرف یہی ایک جملہ انسان کو سمجھ میں آ جائے تو موحد بن جائے, حقیقی اہل توحید بن جائے. کیا کہ ہم خود کچھ نہیں کرتے, ہمارا اپنا کچھ نہیں, ہم اٹھتے اور بیٹھتے بھی ہیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتے بیٹھتے. یہ جو آگے انسان دسترخوان میں بیٹھتا ہے کہتا ہے میں کما کے لایا ہوں, میرے وجہ سے بچے چل رہے ہیں, میری وجہ سے بیوی پڑھ رہی ہے, میرے وجہ سے گھر چل رہا ہے, میری وجہ سے مسجد چل رہی ہے, میری وجہ سے انجمن چل رہی ہے, تمہاری وجہ سے کچھ نہیں چل رہا ہے, بہت کچھ ہے. تو یہ کہ اللہ نے تمہیں ایک ذریعہ بنا دیا ہے, تو اگر اللہ کسی چیز کا ذریعہ بنا دے تو اس پر انسان کو شکر کرنا چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے. یعنی قرآن کا نماز کا ایک یہی مستحب جملہ ہے, ایک مستحب جملہ بھی اگر انسان کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو اس کے زندگی میں جگہ جگہ توحید نظر آنا شروع ہو جائے گی. توحید بنیادی ترین مسئلہ عزیز, و دین میں سب کچھ ہو اور توحید نہ ہو تو خالی ہے دین, کھوکھلا ہے دین. توحید اگر ہٹا دی جائے, اللہ کی ذات نہ ہو. لہٰذا یہ جملہ میں نے مصائب میں پڑھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جب جنگ کرتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے, اتنی زبردست جنگ, اتنی شاندار جنگ, اتنے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہوئے دیکھتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ بھوکا انسان, یہ پیاسا انسان اس بھوک اور پیاس میں کیسے اس طرح جنگ کرتا ہے. جیسے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا تھا, ادھر امام حسین علیہ السلام یہ جملہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. مقتل میں جا کر پڑھیں, چونکہ مقتل کی جو معتبر کتاب ہے اس کی باتیں ہمارے درمیان میں بہت کم پڑھی جاتی ہیں, چونکہ یہاں پہ ذاکر لوگ خود ہی اتنا زیادہ محنت کر لیتے ہیں کہ وہ اصلی چیز پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی, اپنی محنت کی چیز پڑھتے رہتے ہیں. مقتل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بار بار یہ جملہ, جیسے ہی بار بار حملہ کر کے آگے بڑھتے تھے اور دشمن بھاگنے لگتا تھا اور ان کے ذہنوں میں عجب خیال پیدا ہوتے تھے, بعد میں آنے والی تاریخ کے ذہنوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوتے, ان سارے خیالوں کو روکنے کے لیے حسین ابن علی اس مقتل میں لوگوں کو توحید کا درس دیتے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. طاقت فقط اللہ کی ہے, قوت فقط اللہ کی ہے. یہ جنگ بھی جو ہو رہی ہے یہ اللہ کی طاقت سے جنگ ہو رہی ہے, اللہ نے طاقت دی, یہ توحید ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی طاقت سے ہم کھڑے ہوتے ہیں, اللہ ہی کی طاقت سے ہم بیٹھتے ہیں, ہمارا اپنا کچھ نہیں, تو قعود کے معنی ہوا بیٹھنا, اقعود کے معنی ہوا بیٹھنا. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو قعود کے حالت میں ہیں, بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قیام کی حالت میں ہیں. اس سے بچے یہ نہیں سمجھیں کہ جو لوگ اگر بیٹھ گئے یہاں پر, بیٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فزیکل طور پر کوئی بیٹھ جائے, فزیکلی بیٹھنے کو یہاں نہیں کہا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فزیکلی طور پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جہاد کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, قیام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ چل پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, چونکہ اللہ کے دین کے خلاف چل پھر رہے ہوتے ہیں, اہل قعود لوگ ہیں. تو قرآن یہ اصطلاح, یہ ٹرمز جو ہے قرآنی ٹرم ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو قائدین ہیں, بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو قائمین ہیں, ان کو قرآن نے مجاہدین بھی کہا ہے. اتفاق سے ایک آیت قرآن کی ایسی ہے جس میں ایک ہی آیت میں تین مرتبہ یہ لفظ بار بار آیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ابھی قرآن کی جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے پہلی بار پڑھی جا رہی ہے, پہلی بار سنی جا رہی ہے. یہ بہت ہی عجیب مسئلہ ہے, شاید عجیب نہ لگتا ہو آپ لوگوں کو لیکن عجیب لگنا چاہیے کہ مثلا ہماری عمر 40 سال کی ہو جائے, 50 سال کی ہو جائے, 60 سال کی ہو جائے اور وہاں پہ آ کر قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے تو لوگوں کو لگے کہ جیسے پہلی بار یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور پہلی بار سن رہے ہیں. تو عجیب ہے یا نہیں ہے؟ اگر عجیب نہ ہو تو بہت عجیب بات ہے, یعنی اگر یہ بات لوگوں کو عجیب نہ لگے تو واقعی یہ بہت ہی عجیب ہے کہ قرآن کیوں اتنا زیادہ قرآن سے مانوس نہیں ہے. قرآن کی ایک ہی آیت میں تین مرتبہ یہ لفظ جو ہے تکرار ہوتی ہے اور ایک ہی ساتھ تین مرتبہ یہ لفظ پڑھی جاتی ہے. سورہ نساء کی 95 نمبر آئے تھے جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا یستوی القاعدون, قاعدون وہی بیٹھے ہوئے لوگ, لا یستوی القاعدون من المؤمنین, یہ نہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ عام مسلمان ہیں, یہ بیٹھے ہوئے لوگ منافقین ہیں, یہ بیٹھے ہوئے لوگ غیر مومنین, نہیں. قرآن کہتا ہے مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے, جو کچھ کرنا نہیں چاہتے, جو ہر جگہ صرف تماشائی بن کے دیکھنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کو تماشا دیکھنا, دین تباہ ہو رہا ہے ہم کو تماشا دیکھنا, دین کو پامال کیا جا رہا ہے ہمیں صرف تماشا دیکھنا ہے, دین کی پامالی کا تماشا, جیسے کوفے کے لوگ جناب زینب کی اسیری کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. تماشا دیکھنے والے ایک جیسے ہوتے ہیں, چاہے وہ کوفے کے لوگ ہوں, چاہے وہ عراق کے لوگ ہوں, چاہے وہ مدینے کے لوگ ہوں, چاہے وہ لکھنؤ کے لوگ ہوں, چاہے حیدرآباد کے لوگ, جو ہر منظر پر فقط تماشائی بن کے رہنا چاہتے ہیں ان کا رشتہ تماشائیوں سے جا کے مل جاتا ہے, تماشا دیکھنے والے. تو جو ہے آپ نے, چاہے وہ کوفے کے تماشا دیکھنے والے لوگ ہوں, چاہے سن 61 ہجری کے تماشا دیکھنے والے لوگ ہوں, چاہے آج کا تماشا دیکھنے والے لوگ ہوں, چاہے اس وقت دین کی پامالی کا تماشا دیکھنے والے لوگ ہوں, چاہے آج دین کی پامالی کا تماشا دیکھنے والے لوگ, سب کے رشتے ایک ہیں, سب کے رشتے ایک دوسرے سے جا کے مل جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مومنین میں سے ہیں, یہ عام مسلمانوں کی بات بھی نہیں ہے, کہ لا یستوی القاعدون من المومنین, مومنین میں سے وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی عذر کے, غیر اولی الضرر, والمجاہدون, اور وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں, یعنی قیام والے لوگ, کھڑے ہوئے لوگ, یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہیں. بہت توجہ, پہلے قرآن نے کہا کہ برابر نہیں. مجاہدون یعنی کیا؟ مجاہد سے معنی آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ مجاہد یعنی جو تلوار لے کے کھڑا ہو, نا, مجاہد کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا, جہد کے معنی ہے کوشش, بہت زیادہ کوشش کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں, اسی سے اجتہاد کا لفظ مجتہد بھی اسی سے بنا ہوا ہے, یعنی بہت زیادہ کوشش کرنے والے لوگ. جب بہت زیادہ کوشش ہونے لگے تو اس کو کہتے ہیں جہاد کرنے والے لوگ, جہد کرنے والے لوگ, اجتہاد کرنے والے لوگ, مجاہد لوگ. اب وہ کوشش ممکن ہے کہ قلم کے ذریعے سے ہو, عمل کے ذریعے سے ہو, علم کے ذریعے سے ہو, زبان کے ذریعے سے ہو. جب کوشش بڑھتی چلی جاتی ہے, کوشش کرنے والے کس راہ میں کوشش کرنے والے, کہا کہ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے, یوں تو کوشش کرنے والے بہت ہیں, یعنی باطل کی راہ میں کوشش کرنے والے بہت زیادہ نظر آئیں گے. ہر کوشش محترم نہیں ہے, یہ دیکھا جائے کہ کوشش جو کی جا رہی ہے وہ کس راہ کی کوشش ہے. اگر اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں تو یہ اور قائدون بیٹھے ہوئے لوگ, چاہے وہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, وہ برابر نہیں ہو سکتے. پہلے قرآن نے یہ کہا, پھر کیا کہا؟ پھر اس کے بعد کہا کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ. ابھی ایک ہی آیت ہے, 95 نمبر آیت سورہ نساء کی, کہ اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت عطا کی ہے, یعنی کوشش کرنے والے لوگوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. کیسی فضیلت کا؟ درجے کی فضیلت ہے, رتبے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل کوشش کرنے والے ہیں, جہاد کرنے والے ہیں, چونکہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ جہاد نہ کیا جائے. جب حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے, مل ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں, تو امام نے فرمایا الایمان علی اربع دعائم, نجی البلاغہ, نجی البلاغہ چیپٹر 3 حکمت نمبر 31 نمبر کی حکمت. پوچھا گیا مل ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں, تو امام نے فرمایا الایمان علی اربع دعائم, ایمان کے چار ستون ہیں, ایمان کی بلڈنگ چار پلرز پر کڑی ہوتی ہے. وہ چار ستون کیا ہیں؟ الصبر والیقین والعدل والجہاد, صبر ہو. اب ان سب کی تفسیر ہے, امام نے خود بھی اس کی تفسیر بیان کی, پھر اس تفسیر کی بھی بہت ساری تفسیر ہے, کہ صبر ہو, یقین ہو, عدل ہو اور جہاد ہو. یعنی اگر یہ چار چیزیں نہیں پیدا ہوتی تو انسان کا ایمان ہی شروع نہیں ہوتا. یعنی اگر انسان کی زندگی میں جہاد نہیں ہے تو ایمان کا ایک پلر ٹوٹا ہوا ہے, یہ بلڈنگ کبھی بھی گر جائے گی, اس کے لیے بقا نہیں ہے. لیکن جہاد سے مراد کیا؟ یعنی کہ تلوار سے چل رہی ہو. ہاں, کوشش کرتے کرتے اگر تلوار چلانے کی باری آ جائے تو تلوار بھی چلائی جائے. تلوار بعد میں چلائی جاتی ہے, تلوار چلا بھی وہی سکتے ہیں جنہوں نے پہلے بہت ساری کوششیں کر لی ہیں. میدان کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ آ کر ہر ایک تلوار نہیں چلا سکتا. جو راہ خدا میں پہلے آ کر کوششیں کر چکا ہے وہی میدان کربلا میں حسین کے مجاہدوں میں شامل ہو سکتا ہے. اتنا آسان تو نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جا کر جان دے دینا یہی سب سے بڑا جہاد ہے. نا, جان دینا کوئی بہت بڑا ہنر نہیں ہے. جان دینے سے بڑا ہنر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان آ جائے. اس نقطے کو بہت توجہ کریں, یہ مسئلہ بہت اہم ہے. جان دینا ابھی جان تو بہت آسان ہے. کتنے 50,000 لوگ یہی آپ کے ملک میں صرف ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں ہر سال, ہر سال مر جاتے ہیں. تو پھر آپ گاڑی نہیں چلاؤ, سفر نہیں کرو, سواری پہ نہیں جاؤ, نہیں چلے جاتے ہیں, پھر بھی سواری کرتے ہیں, پھر بھی جانے جاتی ہے, پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, پھر بھی لوگ مرتے ہیں. جان جاننے اتنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے مر جاتے ہیں, حتیٰ بہت سارے لوگ جو ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں. جان دے دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جان دینا اس وقت اہم ہوتا ہے جب جان دینے سے پہلے انسان راہ خدا پر آ جائے. راہ خدا پر چلتے چلتے اگر جان چلی جاتی ہے تو یہ شہادت کی موت ہوتی ہے. ہر جان دینا شہادت نہیں ہے, ہر کوشش بھی جہاد نہیں ہے, ہر تلوار کا چلنا بھی جہاد نہیں ہے. صرف وہ جہاد ہے جو راہ خدا میں ہو, وہ کوشش ہے جو راہ خدا میں ہو, وہ موت شہادت ہے جو راہ خدا میں آنے کے بعد موت مل جائے. فرمایا دوسری, اسی آیت میں دوسری مرتبہ فرمایا. پہلے قرآن نے کہا کہ یہ برابر نہیں ہے, پھر قرآن نے کہا کہ درجے کے اعتبار سے یہ لوگ جو ہے مجاہدین کو اللہ نے قائدین پر فضیلت ادا کی ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اسے پھر فرمایا کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر اجر کے اعتبار سے بھی فضیلت ادا کی ہے. بس ایک ہی آیت میں تین مرتبہ تکرار ہو رہا ہے. پہلے کہا کہ برابر نہیں ہے, پھر کہا کہ درجے کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے مجاہدوں کو, پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ صرف درجے کے اعتبار سے ہی نہیں اجر کے اعتبار سے بھی ان کو فضیلت حاصل. اور یہ مسئلہ قرآن کی نگاہ میں اتنا اہم مسئلہ تھا کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں بعض لوگ یہ آ کر فخر کرتے تھے کہ ہم نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں, ہم نے تو حاجیوں کو پانی پلایا ہے, ہم نے تو مسجد حرام تعمیر کی ہے, ہم تو مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. مسجد حرام کی تعمیر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے, ہے نا. اگر اس بات پر کوئی فخر کر رہا ہے تو کوئی غلط فخر نہیں کر رہا ہے کہ ہم مسجد کے متولی ہیں, ہماری وجہ سے مسجد چل رہی ہے, ہماری وجہ سے کاروان چل رہا ہے, ہماری وجہ سے زیارتیں ہو رہی ہیں, ہماری وجہ سے حج ہو رہے ہیں, ہم جو ہے اس سے بھی بڑی بات. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے رہے اتنے سالوں تک, ہم نے مسجد حرام تعمیر کی ہے. قرآن نے کہا یہ کیسی باتیں آگے کرتے ہو. آیت نازل ہوئی قرآن کی کیوں؟ اس لیے کہ غلط ویلوز کو سامنے پیش کیا جا رہا ہے. باتیں وہ بھی فضیلت کی ہیں, باتیں وہ بھی اچھی ہیں, لیکن اگر کوئی اس بات پر فخر کرنے لگے اور یہ کہے کہ یہ جوان لوگ, یہ تو لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں, یہ تو یہ کیا لوگ ہیں, ہم بزرگ لوگ ہیں, تو قرآن کی آیت نازل ہوتی کیا؟ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم نے دو چوزوں کو برابر کر دیا ہے؟ دیکھیں, اس آیت کو سن کے بھی آپ کو تعجب ہو رہا ہو تو مجھے بھی تعجب ہونا شروع ہو جائے. ہوتا ہے نا, قرآن کی آیتوں کو سن کے تعجب ہوتا ہے کہ یہ نئی آیت, کیونکہ سنایا نہیں گیا ہے. نہیں, یہ نئی آیت نہیں ہے بھائی, 1400 سال پرانی آیت ہے. مشکل ہماری ہے کہ ہم نہیں سن رہے. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو اگر روکتا ہے کیا؟ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو سقایا؟ سقائی, اب تو سمجھتے ہیں نا, اجال تم سقایت الحاج، کیا پانیوں حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو تم نے برابر کر دیا ہے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ نہیں، ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ فخر نہیں کرو کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہونا پڑی کہ معیاروں کو تبدیل نہیں کرو. وہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے، یہ حاجی کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام بنانے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ مسجد حرام بنا کر بھی کوئی بیٹھا ہو جائے، بیٹھا رہے، لیکن جو جہاد کرنے والا ہے وہ راہ خدا میں قیام کرتا رہے. توجہ بھائی آپ نے. اب یہاں پر ایک مطلب میں اور عرض کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. یہاں تک بات اگر آپ تک پہنچ گئی ہے، اس کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی برائی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو برائی پھیلا نہیں رہے ہیں، ہم نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا. برائی پھیلانے والے تو دوسرے لوگ ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے دوسرے لوگ ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے دوسرے لوگ ہیں، ہم تو نہیں، ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہے نا، یہ خیال آتا ہے نا. ایسے لوگوں کو مقدس بھی جانا جا رہا ہوتا ہے. مقدس لوگ ہیں، کسی معاملے میں پڑھنے والے نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو تباہی کر رہے ہیں، دین کو تباہ کر رہے ہیں، دین کو برباد کر رہے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. نہیں، یہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ بھی اپنا ایک خاص رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آ کر دین کو تباہ اور برباد کر نہیں سکتے اگر یہ بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے نہ رہے. توجہ فرمائیں. چونکہ دین میں تباہی پھیلانے والے لوگ زیادہ نہیں ہوتے، تعداد ان کی زیادہ نہیں ہوتی. دین میں اصلاح کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی، ہمیشہ ایسا رہا ہے. برباد کرنے والے بھی کم ہوتے ہیں، تباہی پھیلانے والے بھی کم ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے بھی کم ہوتے ہیں. اب اصلاح کا لفظ میں بول تو رہا ہوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں اصلاح سے آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، چونکہ کبھی کبھی اصلاح کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. ارے یہ تو اصلاحی مجلس ہو رہی ہے، ارے یہ تو اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے جا کر اصلاحی شہادت پیش کر دی. چونکہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تو یہ لکھ کے نکلے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ امت میں اصلاح کروں. میرا نکلنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ میں فقط اور فقط اس لیے نکلنا ہوں کہ امت کی بگڑی ہوئی حالت، ایسی بگڑی ہوئی حالت کی رسول اللہ کی جگہ پر یزید کو بٹھا دیا جائے پھر بھی امت خاموش بیٹھی رہے. یزید کیوں آ کر بیٹھتا ہے رسول اللہ کی جگہ پہ؟ اس لیے نہیں بیٹھتا ہے کہ یزید کی اور یزید کے باپ کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یزید اس لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ مکے اور مدینے کے لوگوں کو خاموش رہنا بہت اچھا لگتا ہے. توجہ فرمائے اس مسئلے پر. یزید اپنی طاقت کی بنیاد پر آ کر نہیں بیٹھتا مسند خلافت پر، بلکہ لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے آ کر بیٹھتا ہے. اور حسین ابن علی جو اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اصلاح سے مراد یہ نہیں کہ چل چند لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا دیں گے، چند لوگوں کو روزہ رکھنا سکھا دیں گے، چند لوگوں کو داڑھی رکھنا سکھا دیں گے. نہیں، حسین ابن علی جو اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ یہ کہ امت کی ایسی اصلاح کی جائے کہ جب بھی کوئی یزید اٹھ کر سامنے آنا چاہے تو امت بیٹھی نہ رہے. توجہ کریں، بیٹھے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے نکلے ہیں. اتنا غافل نہ ہو امت کی یزید جیسے لوگوں کے آنے پر بھی امت بیٹھی رہے، حج کر رہی ہو اور امام حج کو چھوڑے تو امام پر اعتراض کرے گی، حج کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا حسین ابن علی کو؟ حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ اصلاح کرنے نکلے ہیں امام. تو اصلاح جو ہے مذاق نہیں اڑایا جائے، کم سے کم حسین ابن علی والے لوگ اصلاح کا مذاق نہ اڑائیں. چونکہ امام نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے کہتے ہوئے کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اصلاح کروں. لیکن اصلاح سے مراد فقط چند نماز روزے نہیں ہیں، اصلاح سے مراد کوئی بھی خرابی جب معاشرے میں پیدا ہوتی ہے تو اس خرابی کو دور کرنا. اب اس کے اوپر پورا اشرہ پہلے ہو چکا ہے، اب یہاں پہ گنجائش نہیں گفتگو کرنے کی. اصلاح یعنی حسین ابن علی اصلاح کرنے کے لیے نکلے. میں نے پچھلے سال ایک بات بھی پیش کی تھی، بعد میں شاید کسی کو اعتراض ہوا تھا کہ حتیٰ بعض لوگ جو دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آ کر اصلاح کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. یار اصلاح، محرم آتا ہے تو اصلاح ہونے لگتی ہے، محرم آتا ہے تو اصلاح کی باتیں ہونے لگتی ہیں، محرم آتا ہے تو اصلاح قوم اور اصلاح معاشرہ کی بات ہوئی. اصلاح قوم اصلاح معاشرہ کی بات اگر نہ ہو تو کس کی بات ہو؟ فساد کی بات ہو. کیونکہ دو ہی راستہ ہے, یا تو اصلاح کی بات ہوگی, اصلاح نہیں ہوگی تو فساد ہوگا, تیسرا کوئی بیچ میں راستہ نہیں ہے. یا اصلاح کا کام ہے, ذکر اہل بیت خود اصلاح ہے, حتی ذکر فضائل اہل بیت یہ اصلاح کے لیے ہے. اگر یہ آ کر انسان میں فضیلتیں پیدا نہ کرے تو یہ ذکر کس لیے ہو رہا ہے؟ مقصد بھی ہے اصلاح, تاکہ لوگوں میں فضیلتیں آنا شروع ہو جائے, معروف آنا شروع ہو جائے. تو اصلاح کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں, فساد پھیلانے والے لوگ بھی معاشرے میں کم ہوتے ہیں. مین رول جو ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ 95% یا 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور لوگ سمجھ یہ رہے تھے یہ تو خاموش بیٹھا ہوا ہے, تو کچھ کر نہیں رہا ہے. نہیں, یہی کچھ نہ کر کے سب سے زیادہ سب کچھ کر رہا ہے. توجہ کریں, یہ اہم مسئلہ ہے. یہ کچھ نہ کر کے سب سے زیادہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں اور بات پھر جلدی ختم کروں. یہ ہمارے بزرگوں کی مثال, میری اپنی مثال نہیں. آپ نے پتہ نہیں چکی چلتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ اب بچوں نے, جوانوں نے شاید نہیں دیکھا چکی جس میں آٹا پیسا جاتا ہے. دیکھا ہے؟ اگر یہ جوان لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا تو بزرگ لوگوں نے تو حتماً دیکھا ہو. چکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اس میں نیچے پارٹ ہوتا ہے جو اپنی جگہ پہ فکس ہوتا ہے, ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, وہ حرکت نہیں کرتا, وہ خاموش ہوتا ہے, وہ ساکت ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے. اور ایک پارٹ اوپر ہوتا ہے جو گھوم رہا ہوتا ہے. چکی میں دونوں پارٹ نہیں چل رہے ہوتے ہیں. دونوں پارٹ چلے تو چکی ادھر سے ادھر بھاگ کے چلی جائے گی. ایک پارٹ کو اپنی جگہ پہ فکس رکھا جاتا ہے اور دوسرے پارٹ کو حرکت دی جا رہی ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آٹا پس پس کے نکل رہا ہے, گندم پس رہا ہے, یہ اوپر والا پارٹ تنہا پیس رہا ہے. لیکن اوپر والا پارٹ تنہا نہیں پیس رہا ہوتا ہے. تو جو ہمارے ہیں یہ اوپر والا پارٹ 100 سال تک چلتا رہے, اگر نیچے کا خاموش پارٹ نہ ہو تو ایک دانہ بھی پسنے کو تیار نہیں. تو جو ہمارے ہیں تو ایک پارٹ سے صرف چکی نہیں چلتی. دین کی پامالی اور دین کی تباہی صرف ایک پارٹ سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اوپر والا پارٹ بھی چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ تنہا اوپر والا پارٹ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اگر نیچے والا پارٹ خاموش بیٹھا نہ رہ جاتا. کیوں دین تباہ ہوتا ہے؟ کیوں دین میں تحریک پیدا ہوتی ہے؟ کیوں دین کو پامال کیا جاتا ہے؟ یہ اوپر کا پارٹ چلانے والے لوگ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, لیکن نیچے کا پارٹ پکڑ کے بیٹھنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, خاموش بیٹھے. اور ایسے لوگوں کو مقدس جانا جاتا ہے. اس لیے مقدس جانا جاتا ہے کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہے. جناب زینب وہ بی بی ہے جس نے کوفے میں آ کر اس خاموش لوگوں کو پہچانوایا کہ یہ ظاہری طور پر بڑے مقدس نظر آنے والے لوگ اندر سے کتنے گھناؤنے ہیں, اندر سے یہ کتنے گندے. کیونکہ کربلا کا واقعہ صرف اس لشکر کی بنیاد پر پیش نہیں آیا جو میدان کربلا میں آیا تھا. وہ میدان کربلا میں جو تلواریں لے کر لشکر آیا تھا وہ چکی کے اوپر کا پارٹ تھا, لیکن چکی کے نیچے کا پارٹ وہ کوفے کے خاموش لوگ تھے جو پہلے خاموش تھے, لیکن یہی خاموش رہتے رہتے بعد میں یہی تماشائی میں تبدیل ہو گئے. جو خاموش لوگوں میں یہ کوالٹی پائی جاتی کہ یہی لوگ دھیرے دھیرے تماشائی بھی بن جائیں. پہلے انہوں نے حسین ابن علی کے قتل پر خاموشی اختیار کی, اور یہ خاموشی جب ایک منزل اور آگے بڑھی تو 12 محرم کو اسیران اہل حرم کا تماشا بھی دیکھنے کے لیے آ گئے. دیکھیں, پہلے دین کی پامالی ہوتی ہے, لوگ خاموش ہوتے ہیں, اور یہ دین کی پامالی خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ یہی بات اور آگے بڑھتی ہے تو یہی آ کر تماشا بھی دیکھنا شروع کر جاتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں قائدین, بیٹھے ہوئے لوگ, اہل قعود, خاموش لوگ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش لوگ کچھ نہیں کرتے. خاموش لوگ آج بھی مقدس بنے رہتے اگر جناب زینب نے جا کر ان کے چہرے سے حجاب نہ ہٹایا. جناب زینب نے جا کر کوفے کے بازار میں اعلان کیا, یا اہل الکوفہ, یا اہل الختل والغدر, اے مکار صفت لوگوں, اے فریب دینے والے لوگوں, اے دھوکے بازو. یہ سارے جملے ہیں جو جناب زینب نے کہا. ہم یہ تو سنتے ہیں جناب زینب نے خطبہ دیا اور پورا کوفہ ہلنے لگا, لیکن یہ نہیں سنتے کہ وہ کیا خطبہ دیا, کیونکہ اگر وہ خطبہ معلوم ہو جائے گا تو بہت سارے چہرے یہاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہاں وہ خطبہ نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر وہ خطبہ بتا دیا گیا, اگر جناب زینب کے خطبے سے ہمیں آشنا کر دیا گیا تو بہت سارے لوگوں کے چہرے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جناب زینب کا کارنامہ تھا کہ جناب زینب نے جا کر کوفے کے مقدس چہروں کو, جن کے پیچھے بہت ہی گندا چہرہ چھپا ہوا تھا, اس چہرے کو ظاہر کر دیا. یعنی خاموش چہرہ, خاموش لوگ جو ہر ایک کو مذاق اڑاتے دیکھتے رہے, دین کا تماشا ہوتا رہے دیکھتے رہے, دین کو تباہ کیا جاتا رہے دیکھتے رہے, دین کو برباد کیا جاتا ہے دیکھتے رہے, اہل دین کو قتل کیا جاتا رہے دیکھتے رہے. حسین ابن علی کا مقدس خون صرف اس لیے نہیں بہ گیا کہ میدان کربلا میں اتنا بڑا لشکر آ گیا تھا, بلکہ حسین ابن علی کا مقدس خون دو لوگوں کے ذریعے سے بہا. ایک میدان کربلا میں چکی چلنے والی چکی تھی, اور نیچے دوسری چکی جو کوفے کی خاموش لوگ تھے. ان دو لوگوں نے مل کر حسین ابن علی کا خون بہایا, اور جب یہ دو لوگ مل جاتے ہیں کہیں بھی کسی بھی سرزمین پر, جب یہ دو چکیاں مل کر چلنا شروع ہو جاتی, ایک خاموش ایک چلنے والی چکی, تو کوئی نہ کوئی دین پامال ہو رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی حق پامال ہو رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی خون بہنے کو تیار ہو رہا ہوتا ہے. یہ کوئی ایک زمانے کی بات نہیں ہے عزیزو, یہ کربلا زندہ ہی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ ان چہروں کو ہمیشہ پہچانا جاتا رہے. بس ہماری گفتگو تمام ہوئی. جب ایسے تماشائیوں کو بی بی نے دیکھا, تماشا دیکھنے آئے تھے, رونے بھی لگے. جناب زینب اسیران خاموش لوگ, اسیران اہل حرم کا تماشا دیکھنے آئے تھے, اور جب بی بیوں کو ایسی حالت میں دیکھا تو حالت ہی ایسی تھی کہ وہ رونے بھی لگے, وہ گریا کرنے لگے. جناب زینب نے فریاد بلند کی, لعنت ہو تم پر, تم رو رہے ہو مجھے دیکھ کر, تم خاموش بیٹھے رہے, میرا بھائی قتل کر دیا گیا ہے, تم خاموش بیٹھے رہے, رسول اللہ کا فرزند شہید کر دیا گیا, آج تم رو رہے ہو, تم ہمیشہ روتے رہو, واہ ہو تم پر, تمہیں معلوم ہے کہ کیسا خون بہا دیا گیا, تمہیں معلوم ہے کہ کیسی حرمتیں پامال کر دی گئیں. یہ سارے جملے ہیں جناب زینب کے اس خطبے کے. اس چہرے کو جناب زینب نے آ کر ہوئیدہ کیا, اور جب یہ منظر, جناب ام کلثوم عام طور سے بی بی نہیں بولتی تھی, کیونکہ اہل بیت کا یہ عادت تھا کہ جب بڑے لوگ ہوتے تھے تو چھوٹے لوگ کلام نہیں کرتے تھے, کبھی بھی کلام نہیں کرتے تھے. جب تک رسول اللہ موجود تھے امیر المومنین کچھ بھی خطبہ نہیں دیتے تھے, کوئی بھی کلام نہیں کرتے تھے. جب تک حسین ابن علی موجود ہیں, ابوالفضل عباس ایک خطبہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ میرا آقا موجود ہے. پر اہل بیت کا یہ ادب تھا, جناب زینب موجود تھی تو جناب ام کلثوم کوئی خطبہ نہیں دے رہی تھی, کوئی گفتگو نہیں کر رہی تھی, لیکن جب ان تماشائیوں کے خاموش مجمع کو بی بی نے دیکھا تو ایک فریاد بلند کی, غزو ابصارکم یا اہل الکوفہ. مجھے ایک جملہ مسائل جیسی سے, غزو ابصارکم یا اہل الکوفہ, اے کوفے کے لوگ اپنی آنکھوں کو بند کرنا. اما تستحیون ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وحنا حواسل, کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ تم بنات رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. بس یہ اتنا مسائل عزیز, ام کلثوم کو یہ فریاد بلند کرنی پڑی, اپنی آنکھوں کو بند کر لو, غبص غز ابصار, تم شرم نہیں آتے, تم کھلی کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے ہو, تم آنکھیں کھول کھول کر, وہی خاموش بیٹھے ہوئے لوگ, یہی خاموش بیٹھے ہوئے لوگ تماشائی بنتے ہیں. ابھی تمہیں اتنی شرم نہیں آتی کہ تم آنکھیں کھول کھول کر ہماری طرف دیکھ رہے ہو, نگاہ کر رہے ہو, کم سے کم تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو. ہمارے چہرے کھلے ہوئے ہیں, ہم نہ حواسیں ہمارے چہرے کھلے ہوئے ہیں. یہ منظر تھا بہت دردناک عزیزو, کیونکہ اس کوفے میں جب 24 سال پہلے جناب زینب ام کلثوم آئی تھی تو رات کی تاریکی میں لایا گیا تھا. یہ اہتمام کرتے ہوئے محملیں تھیں, کجامے تھے, پردے کا انتظام تھا, لیکن کہا گیا کہ دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں قافلہ داخل کیا جائے. لیکن آج اسی کوفے میں جب اہل حرم داخل ہوئے ہیں تو نہ محملیں ہیں, نہ پردہ ہے, نہ حجاب. اور ایسے وقت میں پہلی بار جب بیویوں کے سامنے لا کے شہداء کے سر کو رکھ دیا گیا. یہ ہمارا پڑھ لینا بھی آسان ہے, آپ کا سن لینا بھی آسان ہے. روز عاشور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی, ظالموں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حسین ابن علی کے سر کو قلم کر کے فوراً ابن زیاد کے پاس خولی کی طرح ہاتھوں بھیج دیا, اور سر بعد میں آتے رہے لیکن حسین ابن علی کے سر کو سب سے پہلے ہی بھیج دیا گیا. لیکن اللہ اکبر, جب 12 محرم آئی اور 12 محرم کو اسیران اہل حرم کا قافلہ کوفے پہنچا اور ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا سر آ گیا. وہ زینب جس نے اپنے بھائی کو جب خیمے سے رخصت کیا تھا تو یہ کہتے ہوئے, اے میرے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ, محلن محلا یا ابن رسول اللہ, اے میرے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ لے. زینب نے خیمے سے رخصت کرتے ہوئے بھائی کو گھوڑے پہ دیکھا تھا, لیکن اب 12 محرم کو زینب نے جو بھائی کو دیکھا تو نوک نیزے پہ بھائی کا سر بلند تھا. زینب نے فریاد بلند کی, یا حلال لم مستتم کمالا, اے میرے چاند تو تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ تجھے گہن لگ گیا. اے میرے بھیا ما تب ہم تو یا شقی کا فوادی, اے میرے دل کی ٹھنڈک, زینب نے یہ تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ زینب کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا سر اس طرح سے لا کر رکھ دیا جائے اور بہن کو یہ منظر دیکھنا پڑے. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد وطرته الطاهرين. پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمیں قائدین سے قرار نہ دینا. پروردگار ہمیں دین کا تماشا دیکھنے والوں سے قرار نہ دینا. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عزاداری برگزار کرنے میں اگر ہماری طرف سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں کو معاف فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات اور مشکلات کو حل فرما. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. پرچم حسینیت کو بلند و بالا فرما. علماء حق اور مرایا کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور امام کے امان و انصار میں شمار فرما.